آمن عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسده فجوهر الحسن فيه غير منقسب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله حبيب. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی مبارک بزم ختم قرآن شریف کی بزم ہے اور میرے ساتھ موجود جناب حافظ حسنین صاحب زیدہ شرفہ و زیدہ عمرہ نے الحمدللہ اس ختم قرآن کی امامت فرمائی اور انہیں اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک بحمد اللہ تعالی 10 روزہ اس تراوی کے اندر مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا انہوں نے شرف پایا. اللہ رب العالمین حافظ حسنین صاحب قادری رضوی زیدہ شرفہ کو اور ان کے ساتھ موجود صفوں میں تمام نمازی حضرات کو اور ان کے تمام معاورین رشتہ دار عائز و اقارب کو دین کی اس بنیادی خدمت پر اور قرآن کی اس کمال کی تعظیم کرنے پر بہترین جزا اور اجر عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگو قرآن مجید اللہ رب العالمین جل وعلا کا وہ سچا کلام ہے کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے سچا کلام کوئی نہیں ہے. اسلام کا افتخار اسلام کا فخر اور اس امت کا اعزاز ہی قرآن ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو اپنی ہدایت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی لیے دنیا میں انسان آتے ہیں اور پھر دنیا سے اپنی زندگی کا وقت گزار کر جو ان کو سہولت مہلت ملتی ہے اس میں جتنا وقت جتنا دورانیہ ان کو ملتا ہے اس دورانیے میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کی کتنی فرمانبرداری کی ہے. وہ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہی انبیاء اکرام کو بھیجا اور ان انبیاء اکرام کو باقاعدہ طور پر اپنی مرضی اور اپنا منشا اور اپنی ہدایت کو بصورت وحی کے نازل فرمایا. وحی میں جو باتیں نازل ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے تو ایمانیات ہیں کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے, اس سے متعلق کیا عقیدہ رکھا جائے گا, اس کی توحید یعنی اس کو ایک ماننا اور ایک جاننا اور اسی کو قادر مطلق مستقل بالذات تسلیم کرنا اور اسی کے بتائے سے اسی کی وجہ سے اس کے رسولوں کو تسلیم کرنا اور اسی کے بتائے سے اور اسی کی وجہ سے آخرت کو یقین کرنا اور اسی کے بتائے ہوئے سے جو احکامات عقیدے سے متعلق ہیں جس کو میں اور آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, اس کو ضروریات دین کہتے ہیں. یہ دین کے وہ بنیادی عقیدے ہیں کہ جس کو دل سے سچ جاننا اور زبان سے اقرار کیے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا, اور جب دل سے سچ جان کر زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے, اور ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی خدا نہ خواستہ انکار کر دے گا تو وہ ذریات دین کا انکار ہے اور ذریات دین کا انکار کفر ہوتا ہے. تو لہٰذا اصل ہدایت اسی کے اندر ذکر کی گئی. ایک تو عقیدے کا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد انسانوں کو شب و روز اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مسائل اپنی سوسائٹی کے حوالے سے اپنی فیملی کے حوالے سے اور اپنی معاشرت کے حوالے سے ضروری اور لازم ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے زندگی کے بنیادی مقصد کو عقیدے کی صورت میں ذکر کر دیا. اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, سابقہ کتابوں پر ایمان, قرآن پر ایمان, ہر چیز کا خالق اللہ ہے چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو, ان تمام چیزوں کے ایمان کے زبان سے اس سے اس کا اعلان کرنا اور دل سے اس کو سچ جاننا. اس کے بعد انسان زندگی کیسے گزارے گا, وہ بچہ ہے تو اس کے کیا حکم ہے, جوان ہے تو کیا حکم ہے, کنوارا ہے تو کیا حکم ہے, شادی شدہ ہے تو کیا حکم ہے, اس کے پڑوس کے کیا حکم ہے, اگر وہ کمائے گا تو نوکری کرے گا تو کیا شرط ہے, کوئی اس کے ماتحت نوکر مزدور ہوں گے تو پھر مالک کے کیا حکم ہے, وہ جب بزنس کرے گا تو اس میں حلال و حرام کیا ہوگا، وہ کھائے گا تو اس میں حرام و حلال کیا ہوگا، وہ پہنے گا تو اس میں حرام و حلال کیا ہوگا، اس کی خوشی کیسے وہ سیلیبریٹ کرے گا، غم کو کس طرح منائے گا، دکھ و تکلیف، اپنی صحت کے لیے وہ دوائیوں کا انتخاب کیسا کرے گا. المختصر یہ کہ جب وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو زندگی کی سانس لینے سے پہلے، سانس لینے کے ساتھ اور آخری سانس دینے کے دوران، اس کی زندگی میں جتنے بھی ماحول، جتنے بھی مرحلے، جتنے بھی جذبات، جتنے بھی صورت، جتنے بھی حالات کا اس کو سامنا ہوتا ہے، وہ سب پھر اللہ نے معاشرت کے طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اسی کو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو قرآن نے اور اسلام نے ذکر نہ کیا ہو، اور اس سے متعلق اس کو برتنے کے لیے، اس کو عملی شکل پہنانے کے لیے کیا اصول اور ضابطہ اور قانون ہے نہ بیان کیا ہو، ایسا نہیں. اللہ رب العالمین نے تمام چیز کو بیان کیا. اس لیے یہ دین مکمل دین ہے. اگر آپ فقہ کی کتابوں کی صرف انڈیکس کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آنے کے ساتھ ہی اس کے حکم جاری ہو جاتے ہیں. وہ پیدا ہوگا تو پھر اس کا کیا حکم ہے، تو وہ چلنے لگے گا تو کیا حکم ہے، وہ خود باپ بن جائے گا تو پھر اپنے بچوں کے لیے کیا حکم ہے، بیوی کے لیے کیا حکم ہے، یہاں تک کہ تطہیر اور پاکیزگی اور استنجا تک کے مسائل کو قرآن کریم اور دین مصطفیٰ کریم سکھاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ انسان کی کون سی ضرورت، کون سی ایسی وجہ، یا اس کا کون سی زندگی کا کوئی موڑ اور پہلو ایسا رہا ہوگا جس کو اسلام نے نہ لیا ہوگا. اس لیے یہ کامل دین ہے. تو اب میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری. اس سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں، جتنے نبی آئے ہیں اور جو ان کی امت آئی ہے، ان کو بھی وہ احکام دیے گئے. لیکن وہ امت جو ہے وہ ان کے لیے کتابوں کو یاد کرنا آسان نہیں تھا، احکام کو یاد کرنا آسان نہیں تھا. اس لیے نبیوں کو وہ کتابیں یاد ہوتی تھی، شریعت زبانی یاد ہوتی تھی، ان کے علماء کو بھی یاد نہیں ہوتی، وہ لکھ کر رکھ لیتے تھے. نبی مزاروں میں چلے جاتے تھے تو حالات اور اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کوئی کسی سیاستدان کے ہاتھ کا رومال بن جاتا، کوئی کہیں اپنی غرض اور مقصد میں چلا جاتا، یہاں تک کہ پورے دین کا نظام بکھرتا رہا. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے دوبارہ نبیوں کو بھیجنا اور پھر کتابوں کو اتارنا. تو یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک نبیوں کے لیے چلتا رہا اور ایک کتاب کے بعد ایک کتابوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم آئے ہیں، اور سب سے پہلے رسول جن کو کسی قوم کے لیے پیغام دینے والا بنا کر بھیجا گیا جس کو رسول کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، جیسے صحیح بخاری شریف. یہ سلسلہ الغرض کے ضرورت کے اعتبار سے چلتا رہا اور معاملات بیان ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوا اور یہ تمام ہدایت اپنے مقام پر پہنچی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کامل ہدایت کے ساتھ آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اور پھر جیسے تورات ہے اور انجیل ہے، تو ایک کے اندر تو صرف احکام تھے اور ایک میں صرف واقعات تھے. اب جب قرآن اترا تو قرآن میں واقعات بھی آ گئے، احکام بھی آ گئے، تمام باتیں آ گئی، اور ایک جامع کتاب کہ جو پچھلی جو مضمون جتنی جو تورات میں تھا وہ بھی قرآن کے اندر آ گیا، جو انجیل میں تھا وہ بھی آ گیا، جو زبور میں قصے تھے وہ بھی سارے آ گئے، جو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں جو باتیں تھیں وہ ساری آ گئی. یعنی کمپلیٹ ایک گویا کہ دیوان قرآن کی صورت میں دے دیا گیا. پچھلی جتنی کتابیں ہیں ان کے بھی مضمون اس کے اندر آ گئے، اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ گریجولی جب دور ترقی کرے گا، یہاں تک کہ ابھی 2023 انسان کہاں تک پہنچ گیا آپ دیکھیے، 2030 میں وہ کہاں پر پہنچے گا، 2040 میں کہاں پہنچے گا، 2050 میں کہاں پہنچے گا، پھر یہ پوری صدی کو پورا کر کے تو قیامت تک انسان چاہے جتنی ترقی کر جائے، تو پچھلی بھی تمام باتوں کو اس میں ڈال دیا گیا ہے، شامل کر دیا گیا، اور قیامت تک انسان جتنی ترقی کر سکتا ہے اور کرے گا، ان تمام کے اصول اس قرآن کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سامنے بے شمار جدید ایجادات اور نئی چیزیں آتی ہیں، تو الحمدللہ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر علماء کرام اجتہاد کر کے اس کا جواب نکال لیتے ہیں کہ ہاں اس کا جواب اس آیت سے بن جاتا ہے، اس کا جواب اس حدیث سے بن جاتا ہے، ایسا دین ایسا پہلے کبھی کامل طور پر گویا کہ نہیں آیا. اب میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر کے یہاں پر آنا چاہتا ہوں. دین اور اسلام، یہ دو لفظ ہیں، دین اور اسلام. دین کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. عقیدے سے مراد کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، انبیاء اکرام حق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، آخرت قائم ہوگی، یہ جو بنیادی پرنسپل ہے اس کو دین کہتے ہیں. اور اسلام کا ایک معنی اسلام کا ہوتا ہے احکام سے متعلق, کہ بندے کی عبادات کیا ہے, معاشرت کیا ہے, اس کی نجی زندگی کیسے گزرے گی, شادی شدہ کیا ہے, شادی بیاہ کے احکامات, تجارت کے احکامات, روزمرہ کے احکامات, جو عبادت سے ہٹ کے فروعات ہے اس کو ذکر کرنے کو اسلام کہتے ہیں. لیکن کبھی جو ہے اسلام اپنی شکل کے اندر یا اس نام کو جب پکارا جاتا ہے, جب ہم کہتے ہیں مسلم ہے یا اسلام دین کامل ہے, تو اس میں پھر عقیدہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو کبھی اسلام دین کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی دین کے سامنے ذکر کیا جائے یہ دین ہے یہ اسلام ہے, تو پھر اسلام احکام اور عبادات کا نام ہو جاتا ہے اور دین عقیدے کا نام ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دیکھیں یہاں بات آ گئی, اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اب یہاں پر دین بھی شامل ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے وہ کیا, اسلام. تو اب اس میں عقیدہ اور احکام دونوں آ گئے. اب اسلام کی تعریف کیا ہوگی, سمپل سمجھ لیجئے, اسلام جتنے بھی نبی آئے ہیں, جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں, جو اللہ کی بات وہ لے کر آئے ہیں, ان کی فرمان برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں. یہاں تک کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی فرمان برداری کو اسلام کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کا لفظ اس امت کے ساتھ زیادہ مشہور ہو گیا ہے, ورنہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام دین اسلام ہی لے کر آئے ہیں, جس طرح کے عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے اور احکام ہے. ایک بات, اب میں تھوڑی سی بات مزید ذرا آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں, اور اس حوالے سے کہ جب دین اسلام ہے, ہماری زندگی کے سارے شعبے اسلام کے ہیں, تو میں نے جمعے میں بھی ایک دو دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ پھر یہ سلوگن نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دین انسانیت ہے. یہ فضول بات ہے, دین انسانیت نہیں ہوتا ہے, دین اسلام ہوتا ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سماجی کام کرنا آ جاتا ہے تو نہ پتہ نہیں کیا چیز جناب نخرے پیدا ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل اور پارسا بنانے کے لیے ایک بینر لگا دیتے ہیں کہ جی میرا دین جو ہے وہ انسانیت ہے. تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, جب کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ, لوگ آپ کو زکوٰۃ خیرات بھی اگر دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اجر ملے, تو جو آپ جس ضابطے کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں انسانیت دین نہیں ہے, اسلام دین ہے. اسلام ہی انسانیت سکھاتا ہے. انسانیت سے اسلام نکال دیا جائے تو ساری درندگی ہے, ساری آفت ہے, ساری بربادی ہے. تو لہٰذا اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر ذکر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور اپنے انعامات کو آپ پر مکمل کر دیا ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ جس دین پر آپ سے راضی ہوا ہے اس کا نام ہے اسلام. تو اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے, اور انسانیت کوئی دین نہیں ہوتا. انسانیت ایک گویا کہ شعبہ ہے اسلام کا, تو اسلام ہی انسانیت سکھاتا ہے, اور اس درجے میں انسانیت سکھاتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری خلافت اگر ہے اور نہر فرات کے خلاف قریب اگر کوئی بکری کا بچہ مر جائے تو اللہ رب العالمین عمر سے پوچھے گا کہ ریاست تیری تھی تو یہ کیوں ہوا. تو یہ انسانیت کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. کس نے سکھائی؟ دین اسلام نے سکھائی. لہذا اپنے آپ کو شریعت کے قانون سے نکال کر اس بات پر آزادی کی طرف لے جانا کہ جو میں کہوں بس وہ میری مرضی ہو, اور میری مرضی ہو, اور میرا جسم ہو, اور یہ ہو, اور مجھے نہ کسی قانون کی پابندی ہو, تو پھر وہ اس قسم کے بدماش جو ہے پھر یہ نعرہ نکالتے ہیں کہ میرا دین انسانیت ہے. یہ انسانیت کی بات کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خدا کے قانون کو پھلانگنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں شراب پیوں یا الٹے سیدھے کام کروں, مجھ پر کوئی قانون لاگو نہ ہو. کیونکہ اگر میں آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہوں گا تو لوگ پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کام تو ناجائز ہے, آپ مسلمان ہیں, یہ تو جائز ہے آپ کر لیں. تو اپنے آپ کو دین سے پھلانگنے کے لیے, دین سے آزاد ہونے کے لیے عموماً یہ کہتے ہیں کہ میرا دین تو انسانیت. جو بندہ یہ کہنا میرا دین انسانیت سمجھ جاؤ, وہ دو نمبر ہے. اس لیے کہ وہ خدا کے دین کو پھلانگنا چاہتا ہے اور وہ اپنی طبیعت کے اندر یزید یا فرعون بن چکا ہے کہ نہیں میرے پر تو کسی کا قانون نہیں ہے, میرا دین تو انسانیت ہے. لیکن جو یہ کہے کہ میرا دین اسلام ہے, وہی جانتا ہے کہ انسان کی خدمت کرنے کا کیا اجر ہے اور یہ میرے رب کا حکم ہے. تو جو اللہ کا مطیع و فرمان بردار ہوتا ہے وہ اسلام کے مقابلے میں کسی اور ضابطے کو دین نہیں کہتا. یہ چند باتیں. اب آئیے قرآن کریم جو مکمل نظام ہے, قرآن کے بعد بھی کوئی دین ہو سکتا ہے؟ جب اس مکمل کتاب کا نزول ہو گیا اس کے بعد بھی کوئی دین ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بڑا احسان ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے دروازے کے اوپر, تو ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ بالکل پرل لگا ہوا تھا. سرکار نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ جوتے آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں. کہاں؟ فرمایا اسی طرح میری امت یہودیوں کے ساتھ ایسے مل جائے گی. یعنی جو شرارت یہودیوں کے اندر تھی وہ ان کے اندر آ جائے گی. اور سرکار نے ایک بڑی سنگین مثال بھی ادھر دی کہ اگر یہودی یہ فلاں گناہ کریں گے نا تو میری امت میں بھی یہ گناہ آ جائے گا. تو گویا اس امت میں ساری وہ غلط عادت آ رہی ہیں اور آئیں گی, اللہ محفوظ فرمائے ہمیں. یہ نہیں کہ اس کو کوئی اڈاپٹ کرنے کی بات کیجیے, یہ خطرے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو یہ بیماری آ جائے گی. گلا خراب ہوگا, آپ ٹھنڈا کھائیں گے تو پھر تو بیماری آ جائے گی. کوئی کہہ رہا ہے جناب کرونا لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ پرہیز نہیں کر رہے. تو یہ پرہیز سے متعلق بات کی جا رہی کہ وہ جو یہود نے, یہود کی کیا عادت تھی, یہ دیکھیں میرا دین انسانیت ہے, یہود کی یہی عادت تھی کہ وہ اپنی مرضی کو آگے کہتے, خدا کے دین کو پیچھے کرتے. اس وجہ سے ان کے اندر ساری برائی آئی. لیکن جس نے اللہ کے قانون کو آگے کیا اور اپنی مرضی کو پیچھے کیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ کہے گا میں وہ کہوں گا, جو دین کہے گا وہ کہوں گا, وہ لوگ کامیاب رہے. جس سے قرآن کریم کے اندر یہ جگہ ارشاد ہوا, افرائیت من اتخذ الہ ہواہ, حبیب آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا, اپنی خواہش کو خدا بنا لے, یعنی خدا اللہ. جیسے زبان سے ہم کہتے ہیں نا جی, اگر آپ کسی سے پوچھیں ہمارا معبود کون ہے, یعنی اللہ, اللہ کون ہے, کہ جی واجب الوجود جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ تمام تعریفات اور حمد و ثنا کا جامع ہے. یہ تو ایک تعریف ہے, لیکن احساس, فیلنگ جو ہوتی ہے اس میں خدا کس کو کہتے ہیں, جس کی مانی جائے. خدا کا معنی حاکم کے بھی آتا ہے کہ جس کی مانی جائے, وہ کہے یہ ٹھیک تو میں کہوں یہ ٹھیک, وہ کہے یہ ٹھیک تو میں کہوں یہ ٹھیک, وہ کہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں, وہ کہے اٹھ جاؤ تو میں اٹھ جاؤں. تو خدا کا ایک اسپرچل معنی, روحانی معنی حاکم کے بھی ہوتا ہے جس کو قبول کیا جائے. اب آپ دیکھیں, خدا کہتا نماز پڑھو ہم سو جائیں, خدا کہتا یہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا دیا. اور یہ بڑی بری عادت ہے کہ اس کے آہستہ آہستہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر کے اپنے نفس اور خواہش اور اپنی مرضی کو آگے کرنے سے بندہ پھر اتنا آگے نکل جاتا ہے, پھر وہی نعرے لگاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, مجھے کسی قانون کی ضرورت نہیں, جس کو لبرلزم کہتے ہیں, کہ بالکل, اور یہاں تک کہ آخر میں وہ ایتھسزم کی طرف جاتا ہے, خدا کا بھی منکر ہو جاتا ہے, ہر چیز کا منکر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اپنی خواہش کو آزاد چھوڑ دے اور شیطان کے حوالے کر دے کہ جو خواہش آ رہی ہے اس پر توجہ ہی نہ کرے, یہ اچھی آ رہی ہے کہ بری آ رہی ہے, بس دل میں اچھا لگ گیا وہ کرتا چلا جاتا ہے, تو مومن یہ نہیں ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اپنی اسی خواہش کو قبول کرتا ہے جو رب کے حکم کے مطابق ہو, اور جو اس کے اندر اٹھنے والی خواہش اللہ کے حکم کے اگینسٹ جاتی ہے وہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ تو بڑا غلط خیال میرے دل میں آ گیا, وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے اوپر چلتا ہے. یہی قرآن کریم کی ساری تعلیم کا میرے دوستو بزرگو خلاصہ ہے. اب میں آخر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو حافظ حسنین نے سعادت پائی ہے, یہ بڑی بزرگ سعادت پائی ہے, اور یہ سن لیجئے کہ یہ امت انتہائی نکمے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے, اللہ محفوظ فرمائے. اللہ نے اس امت میں کو ایک گناہ سے بچا دیا ہے جس وجہ سے یہ امت کھڑی ہے, ورنہ جیسے بنی اسرائیل کے چہرے کتے اور خنزیر کے بنائے گئے علیہ باللہ, سارے کام یہاں پر بھی ہو رہے ہیں. معاذ اللہ کیا نہیں ہو رہے, آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں سب, جا اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. اس امت پر جو عذاب رکھا ہوا ہے وہ ایک وجہ سے, ایک تو یہ ضرور ہے کہ حضور سید عالم کی امت ہے, ایک بات, لیکن دوسری بات ہے کہ اس امت سے ایک جرم نہیں ہوا, وہ قرآن کو بدلنا. یہ اتنا سنگین جرم تھا کہ اس کے بعد کسی چیز کی کوئی ایکسکیوز قدرت قبول نہیں کرتی ہے. اس لیے کہ یہود کو جو غرق کر دیا گیا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور ان کو قرآن کا کونو قردتن خاسین, سارے کے سارے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ, کونو قردتن خاسین, سارے کے سارے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ کہ تم نے ہماری وحی, ہمارے احکام کو بدل دیا ہے. اس امت پر اس قسم کے بھیانک عذاب جو رکھے ہیں اس کے بارے میں علماء ایک بات کرتے ہیں, اور وہ بات یہ کرتے ہیں کہ اس امت سے یہ جرم نہیں ہوا کہ وہ کتاب کو بدلے, قرآن میں تحریف کرے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے, حضور سید عالم کی تربیت اور ایسے خوش قسمت حفاظ کہ جنہوں نے قرآن کے اوپر پہرا دیا, اور آپ جیسے نمازی حضرات کہ جنہوں نے قرآن کے اعتبار کو بچایا. تو جب تک اس امت نے قرآن کو بچا کر رکھا یہ امت سلامت رہے گی, اور جس دن اس نے قرآن کے ساتھ گڑبڑ شروع کر دی تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی, جسے حدیث پاک کے اندر موجود ہے. تو آپ اس تراویح کو کوئی عام چیز نہ سمجھیں, نہ تلاوت کو عام چیز سمجھیں, یہ مین ستون ہے جس پر پورا دین اور میری اور آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے. تو اسلام کی سب سے بڑی بقا اور میرے اور آپ کی سب سے بڑی بقا قرآن کا باقی رہنا ہے. میں نے بہت سمپل کر کے, شارٹ شارٹ کر کے بتایا, اگر آپ اپنا ذہن تھوڑا اس میں ملا لیں گے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ باتیں آپ پھر خود سمجھ لیں گے، کیونکہ اس کو طویل تو نہیں کر سکتے. میں اس میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ مسجد میں تو کیونکہ شاعری ہمارے ہوئے مسجد والے پیج پر لائیو جا رہا ہے، مسجد میں تو میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس موضوع کو آہستہ آہستہ کر کے جو بچے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تقریباً 7 سے 8 درس ہو چکے ہیں. ذوق رکھتے ہیں تو پھر آپ مسجد میں آئیے تراویح کے بعد، خیر، تاکہ قرآن سے مکمل طور پر آشنائی ہو جائے. اب آ جائیے اس طرف، چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن کی حفاظت، اور کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کرم پر لی ہے، اس لیے اللہ نے اس امت کے لیے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا. حفاظت کا طریقہ کیا فرما، ان نحن نزلنا، یہ باتیں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ذرا اس رنگ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. حفاظت کا کیا طریقہ ہے جی؟ حفاظت کا طریقہ یہ کہ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا. چھوٹا سا بچہ بھی آئے تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے، بوڑھا آئے تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے. اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے، اس امت سے پہلے کسی کو خدا نے یہ نہیں دیا. پہلی امت میں بڑے بڑے ذہین اور فتین اور چیمپئن تھے، ایک آیت نہیں یاد کر سکتے تھے، وہ دنیا کی 100 کتابیں ان کو یاد ہو جاتی تھی، اپنی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی. لیکن اس امت کا جو اللہ نے حفاظت قرآن لیا ہے اس کے بارے میں علماء اس کے راز کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں سے بات یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے سینے کو کھول دیا ہے اپنی کتاب کے لیے. چھوٹا سے بچہ ہو وہ بھی، چھوٹا بچہ چھوڑیے ماں کے پیٹ میں ہو تو وہ بھی حفظ کر لیتا ہے. یہ اس قرآن کا اعزاز اللہ نے رکھا ہے. اب اس پر ایک بڑا مشہور واقعہ، مامون الرشید جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اب اس کا عقیدہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے. مامون الرشید بنو عباس کا ظاہر سی بات ایک خلیفہ تھا نام نہاد قسم کا، اس کا باپ ہارون رشید تھا. اس نے کیونکہ ان کو ایک عادت، کیونکہ عرب تھے نا، اہل عرب تھے، تو اہل عرب کو قرآن سے ایسی ذوق ہوتا ہے. اب دیکھیں حجاج بن یوسف کتنا خطرناک آدمی تھا، لیکن قرآن سے محبت ہی بہت بڑا قاری تھا. وہ حجاج نے کتنے صحابہ کو مارا ہے، لیکن قرآن سے ذوق ہے، وہ عربی ہیں ان کو قرآن سے ذوق ہوتا تھا. تو بڑی بڑی مجلسیں سجاتا تھا قرآن کی خدمت یہ کہ زبر زیر اس نے لگوائے، اور خود بیٹھ کر کاتب سے لکھواتا تھا اور خود تلاوت کرتا تھا، اور بلا کا قاری تھا، جب پڑھتا تھا تو لوگ یعنی یوں سمجھ جائے کہ بے ہوش ہو جائیں، اس طرح اس کی آواز میں سرور تھا. حالانکہ ظالم کتنا بڑا تھا، حجاج بن یوسف کا نام ہی ظلم پر ہے. تو اسی طرح مامون الرشید کیونکہ عربی ہیں، عرب ہیں، بنو عباس ہیں. اب میں مزید آگے نہیں جاتا تاکہ خامخواہ کی عقیدت اس کے لیے نہ پیدا ہو. تو بنو عباس ہیں، تو وہ اس قسم کی ہر مہینے 2 مہینے میں ایک علمی نشستیں رکھتے تھے کہ سارے علماء کو بلانا، کسی مسئلے کو چھیڑ دینا، اور اس پر جناب جو ہے کہ وہ گھنٹوں ڈبیٹ ہوتی ہے. اور کیونکہ قرآن کے پڑھنے اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، تو ان کو شریعت کے بارے میں باتیں پتا تھی، قرآن و تفسیر کی باتیں پتا تھی، تو وہ مسئلے گفتگو چلتی رہتی تھی. ایک دن اس نے تقریر کا موقع رکھا کہ جناب حسن اخلاق پر کوئی تقریر کرے، اور جس نے اچھی تقریر کی تو میں اس کو بڑا انعام دوں، اور لیکن الفاظ مضمون بھی اچھا لے کر آئے گا، الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کرے گا، پہرایا بھی بڑا اچھا بنائے گا، اور فکر بھی بہت اچھی بنائے گا. ایک بندہ آیا، بڑا حسین و جمیل، خوشبو لگا ہوا، جبا پہنا ہوا، بڑی داڑھی اس کی اور بڑی پگڑی، اور اس نے کمال کی تقریر کر دی جناب، ایسی تقریر کر دی کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا اور سب نے داد دی، واہ 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 واہ. مامون الرشید بھی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں. ارے کہا تو نے تو مضمون تو ایسا بیان کیا، کمال کا بیان کیا، الفاظ بھی ایسے. تو مامون الرشید نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوتا. مامون نے کہا تمہاری مرضی ہے. وہ چلا گیا. جب دوسرے سال نشستوں کا اہتمام ہوا تو پھر ایک موضوع دیا گیا، وہ آ گیا. اب جب وہ آیا تو اس نے کئی قرآن کی آیات پڑھی اس تقریر کے اندر، اور اپنی ہر بات کو اس نے سورس کے لیے قرآن کو کوڈ کرتا رہا، قرآن کو بیان کرتا رہا. جب فارغ ہوا تو ہارون رشید مامون الرشید کے پاس خود آیا، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا. مامون بڑا خوش ہوا، کہا کس چیز نے تجھے مسلمان کیا؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے کہا تھا نا میری تقریر پر داد دینے کے بعد کہ تم مسلمان ہو جا، تو یہ بات میرے دل پر لگ گئی تھی، تو میں نے کہا میں تھوڑی تحقیق کرتا ہوں. تو کہا میں نے کیا کیا، میں نے اب ذرا غور کرنا، ہمیں تو تھال میں سجا کر ہر چیز ملی ہے، لیکن یہ قرآن کا نور کتنا عظیم ہے، ذرا اس کی قدر اللہ ہمارے دلوں میں اتارے، یہ کتنا بڑا انعام ہمارے پاس. اللہ اکبر. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف تاج کمپنی سے چھپا ہوا ہے، نماز میں پڑھ لیا گیا ہے، لیکن اس کا کیا عرفان ہے، اس میں کیا شفا ہے، اس میں کیا ہدایت ہے، بندہ جتنا قرآن کے قریب آتا ہے وہ سب سے دور ہو جاتا ہے، پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. مامون رشید نے کہا کہ تو گزشتہ سال تو یہودی تھا، آج کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ مسلمان ہو جا تو میرے دل میں وہ بات لگ گئی، تو میں نے پورا سال ایک تحقیق کی تو مجھے ایک ترکیب ذہن میں آئی کہ یار میں حق و باطل کو ذرا چیک کروں گا. تو کہا تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو کہا میں نے جو ہے نا وہ تورات اٹھایا اور تورات کی آیتیں آگے پیچھے کر دیں ساری، یعنی تورات کو میں نے لکھا، جو ادھر کی بات تھی وہ دور لے گیا، ادھر کی ادھر کر کے سب خلط ملط کر کے میں نے اس کو ایک مکسچر بنا دیا. اسی طرح انجیل کے ساتھ بھی کیا، اسی طرح میں نے قرآن کے ساتھ بھی کیا. تورات لے جا کر میں نے جناب جو ہے وہ یہودیوں کو دے دی، انہوں نے قبول کر لی، اور ان کے پاس جو ان کا گرو تھا اس نے دیکھا ہاں بہت اچھا کام کیا، بس رکھ دیا اس نے. تو کہا میں نے جناب جو ہے وہ انجیل گیا اور میں نے نصرانیوں کو دیا، انہوں نے بھی دیکھا ہاں بہت اچھا کیا. تو کہ میں تین چار نسخے میں نے کاپیاں بنائی تھی ہارڈ کاپی، وہ بنا کر میں مسلمان مکتبے پر گیا، ایک بک سٹال پر گیا اور اس کو کہا دیکھو میں نے کتنے خوبصورت انداز میں اتنا بڑا کاتب ہوں، اتنا اچھا رائٹر ہوں. اس نے کہا ہاں رائٹنگ تو بہت اچھی ہے، کہیے رکھ لو. تو اس نے جب دیکھا تو دوسرے دن مجھے بلایا گھر سے، کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو کہا کیا شرم، اتنی اچھی سیاہی سے تو لکھا کاغذ. اس نے کہا غلط بات کرتے ہو، ساری تم نے آگے پیچھے کر دی اس کے اندر. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا یہ جو میں نے تو لکھا ہوا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بھائی یہاں بچوں کو بلائیں تو ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے سینوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے، یہ جو تم نے گڑبڑ کی ہے نا تو ہم نے پکڑ لی. تو کہا نہ یہودی اپنی گڑبڑ پکڑ پائے، ان کو تو آتا کچھ نہیں تھا، نہ نصرانی پکڑ پائے. تو کہا میں نے صرف قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا تھا، تو وہ جو بک شاپ والا تھا اس نے دوسرے دن مجھے بلایا اور ڈانٹ کر کہا کہ تم نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، کس طرح کی کتابت کی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ تو لکھا ہوا حجت ہوتا ہے. اس نے کہا یہ تمہارے ماں حجت ہوتا ہوگا، ہمارے سینوں کے اندر یہ محفوظ ہے. اس نے درجنوں لوگوں کو کھڑا کیا، تو اس وقت میرے دل کے اندر حق جاری ہو گیا کہ جس مذہب کی کتاب اتنی محفوظ ہے تو وہ یقیناً وہ ایک مذہب محفوظ ہے. تو یہ حفظ قرآن کی برکت ہے، دیکھیں یہ حفظ قرآن کی برکت ہے. اور اس کے انعامات اگر آپ دیکھیں گے نا، تو میں کیونکہ وقت مختصر ہے، میری تقریر اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی اصولی دلائل نہیں ہے، میں صرف کیونکہ سادہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں صرف بتانے کے لیے. اللہ نے اس امت کے لیے قرآن کو اتنا آسان کیا کہ بچہ بھی اس کو سیکھ لیتا ہے. ایک بہت بڑے ہمارے محدث ہیں، ان کا نام ہے سفیان بن عینہ، عثمان سفیان بن، ایک تو سفیان ثوری ہے نا، یہ ان سے اوپر درجے کے راوی ہیں اور بڑے جلو قدر راوی ہیں. سفیان بن عینہ، بخاری میں درجنوں حدیث ہیں ان سے، مسلم بڑی حدیث. یہ چار سال کے تھے، کتنے؟ چار سال کے یہ تھے اور انہوں نے حفظ قرآن کر لیا تھا. سات سال کے اندر یہ حدیث کتابت کرتے تھے. اب چار سال کا بچہ آپ دیکھیے حفظ قرآن انہوں نے کر لیا تھا. اسی طرح بزرگوں کو آپ دیکھتے چلے جائیے تو ایسی بے شمار روایات آپ کو ملتی ہے. امام محمد بن حسن الشیبانی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم کے تین شاگرد بڑے مشہور ہیں، تو ہزاروں شاگرد ہیں امام اعظم کے، امام اعظم و حنیفہ. امام بخاری ان کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی شاگردوں کے شاگردوں میں سے، کیونکہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں. تو امام اعظم کا رتبہ بہت اوپر کا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے اور آپ کا کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، لقب آپ کا امام الاعظم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا لقب مبارک ہے. تو آپ کے تین شاگرد جس طرح کہ میں نے کہا بہت مشہور ہیں، ایک قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام تھا یعقوب بن ابراہیم اور ان کی کنیت ہے ابو یوسف. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں امام ابو یوسف، بغداد کے اندر آپ جائیں تو سرکار موسیٰ کاظم کے مزار کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، دو مزار اس صحن کے اندر ہے. آگے جائیں گے تو حضرت میرے آقا سرکار سیدنا موسیٰ کاظم ہیں، اور اس طرف والے دروازے پر آپ آ جائیں گے تو وہ حضرت امام ابو یوسف ہیں. حضرت امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام زفر جو ہے وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، بڑے مشہور ہیں، بغداد کے ہی ہیں. اور اسی طرح امام محمد بن حسن شیبانی، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. یہ اتنے ذہین تھے کہ جب یہ امام صاحب کے پاس آئے نا تو امام صاحب سے پوچھنے لگے کہ اگر ایک بچے کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ عشاء پڑھے بغیر، کیونکہ وہ نابالغ تھا تو نماز اس پر تھی نہیں. اب امام سے مسئلہ پوچھتے کس انداز میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک بچہ جس پر نماز فرض نہیں ہے، نابالغ ہے، اور وہ رات کو اس کو بلوغیت کی علامت ظاہر ہو گئی، رات کو اس کو مسئلہ سمجھ گئے، مائک پر ادارہ بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے پھر مجھے تشہیر کرنی پڑتی ہے. یعنی دیکھیے نا کہ عمر کے بعد ایک بندہ عمر کے بعد 12 سال سے 15 سال کے درمیان اس کو خواب میں ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے ناپاکی کی، اس کے بعد وہ غسل جنابت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکی حاصل کرتا ہے، اور اس سے پھر وہ علامت ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے اور اس نے نماز بھی فرض ہو چکی ہے، اب وہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اب اس کو چاہیے کہ جو عبادات کے ساتھ وہ مردوں میں شمار ہو گیا ہے، اب وہ بچہ نہیں رہا. امام ابو یوسف حضرت امام محمد شیبانی جب حضرت امام اعظم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ رات کو سویا تو اس وقت اس پر نماز فرض نہیں تھی، یعنی نابالغ تھا، لیکن وہ فجر رات ہی کو اس کو ظاہر ہو گیا کہ یہ بالغ ہو گیا ہے، لیکن وہ اٹھا نہیں، اور اس نے فجر کی نماز تو غسل کر کے پڑھ لی، تو یہ جو عشاء اس کی چھوٹی ہے اس کی قضا کرے گا؟ کچھ ذوق لیا آپ نے؟ کچھ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کاش کوئی مجلس ملے ہمیں ایسی بات کرنے کی، سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ جو ہے وہ عشاء کی قضا کرے گا، تو فوراً اٹھے اور وہاں جا کر نماز پڑھنے لگے. تو امام اعظم نے دیکھ کر فرمایا ہاد رجل رشید، یہ بہت ذہین اور ہدایت یافتہ بچہ ہے. پھر امام اعظم کے پاس آ گئے، کہ لگے میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تھے بڑے خوبصورت بچے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ دیکھو تم جاؤ ابھی جب تمہاری داڑھی وغیرہ آئے گی اچھی طرح سے تو پھر تم آنا، کیونکہ بڑی بچے ہیں بیٹھتے ہیں. تو کہا نہیں نہیں مجھے آپ پڑھائیے. تو امام اعظم نے کہا پھر جاؤ تم پھر قرآن یاد کر کے آؤ. تو امام اعظم نے کہا قرآن کا یاد کر کے آئے گا ایک ڈیڑھ سال کے اندر تو داڑھی کی روئیں بھی آ جائیں گی، تو پھر یہ بڑے بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا. تو وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے. تو امام اعظم نے کہا کہ تم پھر آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن یاد ہو گیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا تو تم ایسا کرو یہ جو تمہارے خوبصورت بال ہیں اس کو تم منڈ گیا ہو. تو صاحب تقوی لوگ تھے تو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بال صاف کیے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. تو امام اعظم پھر اپنے پاس بٹھا کر ان کو پڑھاتے تھے. تو پھر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جامع الکبیر، اللہ اکبر، ایک یہودی نے جب اس کتاب کو پڑھا اور اس میں علم کی اٹھان کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اس چھوٹے محمد کی یہ شان ہے علم کی، تو وہ جو بڑے محمد ہیں ان کا علم کتنا ہو. تو حضرت امام محمد نے ایک ہفتے میں حفظ کیا، کتنے بولے، ایک ہفتے میں حفظ کیا، اللہ اکبر. اعلی حضرت امام علیہ سنت کا جیسے واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے جو وہ ایک مہینے میں ہی حفظ کیا، ہر دن میں ایک پارہ کا یاد کر کے جناب جو پڑھا. تو یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ اس اللہ نے حفاظت قرآن کا جو ذمہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت پر اللہ رب العالمین نے حفظ قرآن کو اپنی اختیار تکوین سے آسان کر دیا ہے. غبی سے غبی بچہ بھی ہوگا قرآن یاد کر جائے گا، وہ اپنے اسکول میں نہ چل سکے، وہ اپنے دیگر اور کام میں نہ چل سکے، لیکن وہ قرآن پر آئے گا تو قرآن یاد کر جائے گا. تو یہ پتا چلا یہ انسان کے بس میں واللہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل والا نے اس امت کو حفظ کی یہ تاثیر اپنے فضل سے اللہ رب العالمین جل والا نے مرحمت فرمائی. اسی طرح حضرت پیر محلی شاہ صاحب کا بھی بڑا ایک پیارا ذکر آتا ہے کہ آپ جس دوران اپنے استاد سے ناظرہ قرآن پڑھ رہے تھے اور جب ناظرہ قرآن جس ٹائم پر آپ نے ختم کیا نا اسی ٹائم پر آپ کو حفظ بھی ہو گیا. اعلی حضرت نے ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا، یہ بھی آپ سنیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آ جاؤ آپ کے پاپا نہیں پڑھایا، آ جاؤ جلدی. تو امام یہ بڑا زبردست واقعہ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھیں سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے نا کہ ماں کے بطن میں اگر بچہ ہو تو ماں کی آواز کو سنتا ہے، بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ ماں کس چیز کا مشاہدہ کرتی ہے تو بچے کے اندر وہ عادت آ جاتی ہے. یہ تو باقاعدہ ہر ایک ماں بالکل ولادت کے قریب کا جو عرصہ ہے بچے کے قریب کا، ماں جن چیزوں کو دیکھے گی وہی عادت بچے کے اندر منتقل ہوتی. تو جب ہم سائنس نے بھی ہمیں اس مسئلے میں قریب لے آیا ہے تو ہمیں اس کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ہمت ہی نہیں کہ جو کرے اس کا. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ملفوظات کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ پوچھا کہ بچے کی بسم اللہ کب ہوتی ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا سعادت مندی کے لیے، جیسے گھٹی کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے دلائی جائے تاکہ اس بندے کی عادت اس کے اندر آ جائے اور یہ منتقل ہوتی ہے مزاج اسپرچولی طور پر. اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی بزرگ کو کہتے ہیں کہ حضور آپ اپنے ہاتھ سے درود شریف پڑھ کے اس بچے کو شہد چٹا دیں، وہ عادت منتقل ہوتی ہے اس اعتبار سے. اسی طرح جو ہے کہ وہ دینداری کی طرف وہ رہے اور بہراروی کی طرف نہ جائے، غلط کام پر نہ جائے. تو ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جس طرح یہ ننا منا پیارا سا ہے تو اس کو کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنی زبان سے اس کو پڑھائیے تاکہ یہ آپ کے کہنے پر پڑھے تو اس کو یہ فیض مل جائے جو آپ کو اللہ نے تقویٰ طہارت دیا اس بچے کے پاس. اس کو کہتے ہیں بسم اللہ کی رسم, جیسے بچے کی ہوتی ہے. تو اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ بسم اللہ کی رسم کب ہوتی ہے, تو اعلی حضرت فرماتے ہیں جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو. ضروری نہیں ہے یہ, لیکن ایک بزرگوں میں ایک روایت چلی آئی ہے اور ہمیشہ سے ہمارے خانقاہی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو کسی بزرگ کو مدعو کیا جاتا ہے اور ماں باپ حسب طعام, جو حسب لحاظ جتنے مہمان آئے ان کے لیے کچھ کھانا بنا لیتے ہیں, کچھ میٹھا بناتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور وہ بزرگ جو ہے وہ اس بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا دیتے ہیں اور وہ جو رشتے دار آئے ہوئے ہیں ان میں وہ کھانا تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ ایک مبارک اخلاقی اور ایمانی رسم ہے, اس سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا فساد ہے. اعلی حضرت نے لکھا کہ 4 مہینہ 4 دن 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب سرکار بختیار کاکی جو ہیں وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف سے دلی آئے تھے اور ان کو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے. تو اس وقت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خیال گزرا, اعلیٰ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ خواجہ صاحب کے خلیفہ ہیں سرکار سیدنا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ, وہ بڑے قاری اور عالم بھی تھے. تو غریب نواز کو خیال گزرا, آپ نے کہا حمید الدین کو بلاؤ. تو سرکار حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ ناگور جو اجمیر کے ساتھ راجستھان کے اندر ہی, جب آپ جے پور سے آپ جائیں گے نا اجمیر شریف تو پھر آپ یہ علاقے کو کراس کر کے اجمیر شریف جاتے ہیں. تو بلایا گیا اور فرمایا کہ تم پڑھاؤ اسے. تو اب جب حضرت خواجہ صاحب نے پڑھانا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سرکار بختیار کاکی نے 15 پارے پڑھ دیے تھے. اور یہ وہ قرآن تھا جو آپ کی کرامات میں سے, اولیاء کی کرامات میں سے, کہ جو آپ نے اپنے والدہ کے صدف میں سن کر یاد کیا تھا. اللہ حب, ماں جب گانے سنے گی پیدائش کے بچے کے وقت تو وہ بچے کو کسی مدرسے میں ڈالیے یا کسی مسجد میں لے جائیے, اس کے اندر وہ ایک عادت اتر گئی ہے, وہ پھر گانوں کے پیچھے ہی بھاگے گا. ہنسنے کی بات نہیں, بربادی کی بات ہے. گانا زنا کا منتر ہے اور سب سے بڑی لعنت گانا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جس شادی میں گانا ہو شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. جس شادی میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑی انبن ہو جائے تو ہم سالوں نہیں ملتے. تو دیکھو, جوڑنا بھی اللہ کے لیے, توڑنا بھی اللہ کے لیے. جہاں شریعت کی نافرمانی ہوگی وہاں نہیں جانا چاہیے. وہ کہے کہ یار تو نہیں آئے گا, تو میرے برادری کا بڑا ہے, تو کہنے کا تجھے راضی کرنے کے لیے میں خدا کو ناراض نہیں کر سکتا. اگر وہ آپ کی محبت میں گانا بجانا چھوڑ دے اور شادی بیاہ کے اندر اگر وہ پارٹیشن کر دے تو کتنی بڑی بات ہے, لیکن اتنی جرت اللہ ہمیں دے کہ ہم برادریوں سے آگے اللہ کی شریعت کو رکھیں اور اپنی مرضی سے آگے اللہ کی شریعت کو رکھیں. اب بات میں ختم کرتا ہوں, یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہے. ختم قرآن کی مجلس بہت مبارک ہوتی ہے, اس پر ایک دو بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت میرے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے اور وہ میں حدیث شریف آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں, بولو سبحان اللہ, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما کل ختمت دعوت مستجابہ. شعب الایمان, حضور نے فرمایا ہر ختم قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے, ہر ختم قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ عمل تھا کہ جب وہ ختم قرآن کرتے تھے نا تو آخر کی صورتیں چھوڑ دیتے, آخری صورتیں چھوڑ دیتے. میں نے حسنین کو ایک تو اس وجہ سے بٹھایا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے اور ان کے ساتھ جو حفاظ ہیں حافظ حسنین ہیں, حافظ اویس ہیں, حافظ عمران ہیں, تو وہ سنت ادا کرنے کے لیے کہ یہ بات کر دیں تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے, جو حدیث پاک میں آ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ دیگر صحابہ جب قرآن کو مکمل کرتے تھے تو آخری سورت, جیسے سورہ اخلاص ہو گیا, پھر اس کے بعد سورہ فلق ہے, سورہ ناس, یہ چھوڑ دیتے تھے. سارا قرآن انہوں نے تنہائی میں پڑھ لیا ہے, لیکن آخری آیتیں تنہائی میں نہیں پڑھتے تھے. سارے رشتہ داروں کو جمع کرتے تھے, اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے, اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر کرتے تھے, کیونکہ اس وقت اپنے اہل و عیال اور اپنی قریبی لوگوں کے لیے جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ یاد ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں, آپ اتنے دور دراز سے آئے, آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے, کہ یہ ختم قرآن کی جو ابھی آپ کو دلیل شاید پتا نہیں تھی, پتا چل گئی اب. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا متواتر عمل ہے کہ ہاں وہاں ختم قرآن ہے, سارا کام چھوڑ کے بندہ ادھر پہنچتا ہے کہ دعا کروں گا. تو یہ ہمارے بزرگوں کے اندر یہ سینہ بہ سینہ عمل چلا آیا ہے, جبکہ اس کی دلیل ابھی آپ سن رہے ہیں. تو پتا چلا بزرگوں کا کوئی عمل اگر سینہ بہ سینہ آ جائے اس پر کہنا کہ اس پر تو میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے, تو نے نہیں ڈھونڈا. کیونکہ ممت میں جو چیز پش در پش پیڑی در پیڑی آتی ہے نا, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ دین میں ہوتی ہے جو بڑی بوڑھیاں اپنے گھر میں وہ کر رہی ہوتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. تو ختم قرآن کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ ختم قرآن میں دعا مقبول ہوتی ہے, یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے. اور جلال افہام ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب ختم قرآن کرو تو حضور نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو, اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر ہی نہیں سارے انبیاء پر پڑھو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور سید عالم کے دعا کرنے کا طریقہ میرے بزرگوں یہ تھا کہ سرکار جب اپنی دعا کرتے تو دعا کے اختتام پر حضور سورہ صافات کی آیت پڑھتے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ سرکار کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صافات کی یہ تینوں آیتیں اپنی دعا کے آخر میں ہمیشہ پڑھتے تھے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے حمد اور وسلام علی المرسلین, سارے رسولوں سارے نبیوں پر سلام. یہ دعا کی قبولیت کی گویا کہ پکی ضمانت ہوتی ہے کہ جس وقت قاری ختم قرآن کرے اور پھر دعا کو ختم کرتے ہوئے ختم قرآن کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرے, اپنی برادری والوں کے ساتھ کرے, اپنے بچوں کے ساتھ کرے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو ہے دعا کو ختم کرتے وقت جیسا حضور نے مشکات کی حدیث ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی ہے, اگر اس کو مقبول کرانا چاہتے ہو تو اس کے پہلے بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو. حضرت عبی بن کعب کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھ پر درود کی, انہوں نے خود کہا تھا کہ حضور میں آپ پر کتنا درود پڑھوں, سرکار نے فرمایا ما شئت جتنا تو چاہے. انہوں نے کہا رب ایک کوارٹر, سرکار نے فرمایا فإن زدت فهو خیر لك, اگر بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے. کہیں گے حضور پھر میں النصف, یہ مسلم شریف ترمذی کی حدیث ہے, میں آدھا دن پورا آپ پر درود پڑھوں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا, کوئی وظیفہ نہیں, صرف آپ پر درود. سرکار فرما ما شئت, پھر آگے کہتے ہیں حضور وإن زدت فهو خیر لك, اگر تو بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں ثلثین, میں تین حصے دن کے آپ پر درود پڑھوں گا, یہ کیسا رہے گا حضور؟ سرکار فرما ما شئت, تیری مرضی ہے. وإن زدت فهو خیر لك, اگر اور بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں پھر سارا دن آپ پر درود پڑھوں گا. اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ذرا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود کوئی اللہ کے ذکر کے مقابلے پر ہے, اللہ ان کو عقل دے کہ نہ وہ خود گمراہ ہو نہ کسی دوسرے کو گمراہ کریں. درود شریف خود اللہ کا ذکر ہے. بولیے سبحان اللہ. مجھے کل کسی نے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہا کہ حرم میں کوئی بندہ طواف کر رہا تھا تو وہ درود شریف پڑھ رہا تھا, تو ایک لال رومال والا اس کو کہنے کا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, درود کیوں پڑھتے ہو؟ تو خود بھی گمراہ ہوتے ہو, لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو, خدا کے حرم میں اتنی غلط بات کرتے ہو. دیکھو یہ حدیث پاک جو ہے نا, یہ تہجد کے وقت حضور نے صحابہ کو جگایا تھا اور ان سے کہا تھا اللہ کے ذکر کی کثرت کرو. کیا کہا تھا؟ تہجد کے وقت اٹھایا, فرمایا موت آنے سے پہلے ذکر کثرت سے کرو, اللہ کا ذکر کرو. تو آگے سے عبی بن کعب کیا کہتے ہیں, حضور میں آپ پر درود پڑھوں؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو یہ اللہ کے ذکر کی بات کر رہا ہوں تو درود کی بات کر رہا ہے. ادھر ذات کا فرق ہے, یاد ایک ہی ہے. حضور کو یاد کرنا رب کو کا ہی ذکر ہے کیونکہ رب نے حکم دیا ہے نا. تو فرمایا کہ پھر میں ایک کوارٹر پڑھوں گا, سرکار نے فرمایا بڑا تو تیرے لیے اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو ابھی بات تہجد میں کر لی تو آدھا مجھ پر کر لے آدھا ادھر کر لے, نہیں. فرمایا حضور میں تین حصے, فرمایا آدھا, فرمایا اور بڑا تو تیرے لیے اچھا ہے. کہ لیں گے حضور تین حصے, فرمایا وإن زدت فهو خیر لك, بڑا دے تو اور اچھا ہے. کہ لیں گے حضور پھر میں پورا دن ہی آپ پر درود پڑھوں گا. تو پھر سرکار نے سر مقدس اٹھا کر یہ بات کی جامع ترمذی مسلم میں ہے, اچھا تو پورا دن ہی مجھ پر درود پڑے گا؟ کہاں؟ تو حضور فرمایا اذن تغفر همك اللہ ويغفر لك ذنبك, بس اسی سے تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور خود بخود تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ دو, بس بس پڑھنے دو, پڑھتے رہو, بھاگم بھاگی نہیں کرو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله مولاي كريم استقريب سيد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حافظ حسنین حافظ اویس یاسین اور حافظ عمران نے جو مولاي کریم ختم قرآن شریف کیا اور قرآن کے اعتبار اور اعزاز و تقریب میں اپنا حصہ ڈالا نمازی حضرات نے مولاي کریم سالہ سال اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے چچا جان اور تمام رشتہ دار مولاي کریم بے بہا برکت عطا فرما جو قرآن کی حرمت و عزت ہم نے سنی ہے مولائے کریم اس کو ہمارے دلوں میں اتار ہمارے بچوں کے دلوں میں اتار اور اس گمراہ کن اور لالچ اور حریص اور غلیظ دنیا میں دل لگانے کے بجائے اپنے آخرت کی فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما مولائے کریم جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو مولائے کریم شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما بچوں کے نصیب اچھے فرما اس پوری بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما پورے وطن عزیز پاکستان پر مولائے کریم اپنا خاص فضل و کرم فرما اور تمام امور کو مولائے کریم اپنے فضل و کرم سے آسان فرما ہمارے محترم جناب مدثر پلہ صاحب کے گھر پر یہ ختم شریف ہوا اور ان الحمدللہ نیا گھر بھی انہوں نے تعمیر کیا ہمارے بھائی سراج صاحب مولائے کریم گھر ان کی اولاد اور ان کے بچوں کے نصیب فرما اور قرآن پاک کی یہ کامل برکتیں ان کے گھر پر اتار جتنے میرے بھائی آئے ہیں گھروں میں بہنیں اور بڑی بہنیں میری مائیں سن رہی ہیں تمام کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما قرآن سے کامل وابستگی عطا فرما قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما بے اولاد کو صالح اولاد عطا فرما پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما مولا کریم قرآن کی شفاعت دنیا و آخرت میں ہمیں نصیب فرما محرومی اور محتاجی سے محفوظ فرما مولا کریم جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جو رزق حلال بازار میں کماتے ہیں ان کی دکانوں کی حفاظت ان کے مال کی حفاظت فرما جو روز مرہ صبح شام کام کے لیے جاتے ہیں مولائے کریم ان کے لیے سفر عافیت والا کر اور راستے میں آنے والے ہر نقصان اور دقت اور اچانک والی ہوئی پریشانیوں سے محفوظ فرما جو زکوٰۃ صدقات اور خیرات اور مولائے کریم افطار و سحر کا انتظام جس جذبے کے ساتھ جس نے کیا مولائے کریم تمام کی خیر خواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا اجر انہیں ان کے بچوں کو صبح قیامت تک مولائے کریم عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت عطا فرما خاتمہ بالخیر عطا فرما کل قیامت کے دن تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے مولا کریم ہمیں بہرحمند فرما جو پڑا ہے اس کا اجر تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار کے وسیلے سے سرکار کے صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات بالخصوص جو آج دن گزرا ہے ہماری ماں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح اقدس کو میری ماں سیدہ عائشہ کی روح کو سیدہ زہرا پاک کی روح کو تمام صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات اولیاء صالحین اور ہمارے شجرہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جتنے اکابر اولیاء ہیں مولا کریم تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوق